الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ آپ حضرات تشریف لائے, اور جب آپ کے آنے کی اطلاع ملی تھی تو اسی وقت سے بہت خوشی اور بہت مسرت کے احساسات تھے کہ اللہ کا شکر ہے آپ یہاں پڑھنے پڑھانے کی غرض سے تشریف لا رہے ہیں. رضوانہ سے الحمدللہ قدیم سے ان کی خدمت میں یہاں بھی حاضری ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس رواں طبیعت اور سیال قلم سے انہیں نوازا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان پہ. ہم جیسے لوگ جو ان کے خوشہ چین ہیں ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے, آپ کو تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, اور آپ کے استاد ہیں, آپ ان سے پڑھتے ہیں, عمر بھر ان کے احسان کو ماننا چاہیے, اور خود انہیں بھی یقیناً وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے, اور چاہیے کہ اور زیادہ شکر ادا کریں وہ بھی ہم بھی. جتنے اللہ کے احسانات بڑھتے جائیں عبودیت اور بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے. تقریباً ایک ہفتہ آپ نے یہاں گزارا, اور کوشش کے باوجود اتنی فرصت نہیں ہوئی کہ آپ سے کچھ طویل نشستیں ہوتی, حتیٰ کہ آج جانے کا دن آ گیا تو سب کچھ چھوڑ کے اس لیے آپ حضرات سے بات چیت کرنا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. آپ نے اپنے قیمتی وقت کو یہاں صرف کیا, اور خوشی رہی اس بات کی کہ آدھی آدھی رات کو بھی آپ بچے کتابوں میں مصروف تھے, مطالعے میں بھی, اور اسی طرح دن کا اکثر حصہ کتابوں کی جستجو میں گزرا. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ 3-4 ہزار صفحات کی فوٹو کاپی آپ نے یہاں کی کتابوں سے لی, اور بغیر کسی اجرت کے, اشارتاً کنایتاً بھی کسی نے آپ سے کچھ نہیں کہا. عزت نفس بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پاس یہاں کے عملے کو رہا, اور ہم خاص طور پہ انہیں گزارش کرتے رہتے ہیں کہ کسی آنے والے کو ہم سے ذہنی جسمانی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. بشریت اور اس کے تقاضے الگ چیز ہوتی ہے, لیکن عمدن کسی انسان کو کسی بھی طرح تنگ کرنا یہ مکارم اخلاق کے منافع. سو آپ حضرات نے پڑھا, یہاں پہ نئی کتابیں دیکھی, آئے دن کتابوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے حت الوسع ہم کتابوں کو جانے نہیں دیتے. کچھ بھی کریں کتابوں کا حصول سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے اپنے تئیں, اور پھر اس سے بھی اگر بلندتر چیز ہے تو یہ کہ آنے والے انسانوں کی خدمت کی جائے. اگر آدمی پڑھنے ہی کے لیے نہ آئے تو کیا فائدہ ان کتابوں کا, اور کیا فائدہ اس ساری جدوجہد. تو آپ تشریف لائے, آپ نے پڑھا, اور اللہ کا شکر ہے, مجھے خیال آتا ہے کہ اس مولانا کو جب بھی موقع ملتا ہے کہ وہ طالب علموں کو اس ذخیرے سے روشناس کرائیں وہ کوتاہی تو کیا وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پہ ہوتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ فلاں مہینے اتنی چھٹیاں آ رہی ہیں تو یہ چھٹیاں وہاں گزارنی، علم کے ساتھ تعلق اور یہ سب چیزیں آپ کی علاقے تحسین بھی ہیں، اور آپ سب ہم سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ طالب علم کے لیے اللہ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے، اور اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت اور رزق دیتا ہے. امتحانات آتے ہی ہیں، لیکن ہم سب کو بچوں اس بات پر غور کرنا چاہیے. امید ہے آپ ہماری اس گزارش پہ ضرور غور فرمائیں گے، اس کو سوچیں، اور چاہیں تو ہمیں اس بات کا جواب دیں، ٹیلی فون پہ بتائیں، لکھ کے بھیج دیں کہ یہ بات کیسی ہے اور آپ کو اس سے اتفاق ہے یا نہیں. حق چاہے اس کی حمایت میں دنیا میں ایک آدمی رہ جائے، حق ہی ہوتا ہے، اور باطل کے ساتھ کروڑوں بھی چمٹ جائیں تو پھر وہ باطل ہی میں جمع ہوتا رہتا ہے، حق نہیں بنتا، عدد کا اضافہ ہو جاتا ہے، حق نہیں بنتا. کہ ہم سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ اب ہمارے ہاں مدارس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہو رہی ہے، اور ہم جس سوال کی طرف جا رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے مدارس میں بہت سی ایسی چیزیں درکار آئی ہیں جو اسلاف میں نہیں تھی، اور اس میں بہت جامع عنوان ایک یہ بھی ہے کہ بچے اپنی تعلیم کو چھوڑ کے غیر تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. آج یہ دن منایا جا رہا ہے، آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے، آج فلاں دن آ گیا ہے، آج سیاسی جلسہ ہے شہر میں لہذا مدارس میں چھٹی ہے. یہ سب ایسے غلط رجحانات ہیں جن کی شدت سے مخالفت کرنی چاہیے، اور عملاً بھی کہ نہیں پڑھنا تو بھی پڑھیں گے، تاکہ یہ ٹرینڈ نہ چلے کہ ہم نے اپنے قیمتی اوقات کو سیاست میں ان چیزوں میں لگا دینا. بہت غلط بات. آپ سب سے پہلے اپنی تعلیم پوری کریں، ہم سب کو تعلیم پوری کرنے کے بعد پھر کوئی جاتا ہے سیاست میں، بسم اللہ سو بار جائے، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے، کوئی اس پہ جبر نہیں کر رہا. تو کہتا ہے جی نہیں جاتا سیاست میں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اسے میں پڑھاؤں گا. بسم اللہ یار، سو بار آئیں آپ پڑھائیں. ایک کہتا ہے کہ پڑھا لیا، اب مجھے خیال ہے کہ میں کچھ لکھوں، اس میں لگ جائے. کس نے روکا، کس نے منع کیا ہے؟ بہت اچھا. کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں سے بس صرف ایک چیز میں لے لوں، منطق ہے، فلسفہ ہے، کوئی اور چیز ہے، کتاب ہے، حدیث شریف ہے، کوئی چیز. اور کہتا ہے زندگی اس کے ساتھ کھپا دوں، کھپ جائے، کوئی منع نہیں کرتا. ایک کہتا ہے میں ریڑی لگاتا ہوں، تو بسم اللہ لگاؤ یار، تم کو کس نے روکا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان جو مغربی تہذیب نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم برائے معیشت کر دیا، علم کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں یہ نہیں رہا، دنیا میں ہمیشہ علم برائے انسانیت رہا ہے کہ انسان بنے گے. ہندو برہمن تھے اور چیلے ہوتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، اس لیے نہیں کہ تم جا کر کچھ کماؤ گے اس سے، وہ کہتے تھے اس لیے کہ تم انسان بن. شرک پہ مبنی تعلیمات، لیکن انجام یہ کہ انسان بن. ہمارے ہاں اللہ تعالی کی توحید، صحیح عقیدہ وغیرہ وغیرہ، انجام کار یہ کہ صحیح بچے، صحیح انسان آپ بنے. اسی طرح حتیٰ کہ جو چرچ تھے ان میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ تعلیم دیتے تھے تا تاکہ خدا کا خوف پیدا ہو، انسان بنے اور مکر فریب اور ان چیزوں سے ہم کیا، ہندو کیا اور عیسائی کیا اور سکھ کیا، سب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس دنیا کو ایک خوبصورت باغ، ایک اچھی رہنے کی جگہ بنائیں جہاں امن اطمینان سے انسان زندگی گزارے۔ لیکن افسوس کے تعلیم کا رجحان مڑا اور وہ بجائے اس کے کہ انسان بنے وہ معاش کی طرف چلا گیا۔ اس سے بدتر ظلم خدا کی اس مخلوق اور خدا کی اس بنائے ہوئے زمین پہ کبھی نہیں، سب سے بدتر چیز۔ تو اس لیے بچوں، تعلیم میں کوتاہی، تعلیم میں کمی اور بغیر تکمیل کیے کسی اور شعبے میں چلا جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، تو ملک کیسے چل رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون سا ملک قرضہ دے رہا ہے، یا ساری دنیا جائے گی معاشی اعتبار سے، ہم کو یہ نوکھے تھوڑے ہیں، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے آپ آتے ہیں وہ مقصد پورا ہے۔ پڑھنے آئے ہیں حدیث شریف، اور آپ حدیث ہی نہ پڑھیں تو مجھے آپ بتائیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر آپ جو پڑھنے آئے ہیں اس میں جتنی کوتاہی کریں گے، اس مدرسے میں رہنا اور اس کا کھانا کھانا اتنا کس میں جائے گا؟ یہ ویسے تو حرام حلال کے مسائل ہم دار الافتاء میں حدیث شریف میں بہت پڑھتے، سنتے، سناتے اور تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولیں کہ لوگوں نے پیسہ دیا ہے کہ ہم لوگ پڑھیں، انہوں نے کتابیں مہیا کی ہیں کہ پڑھیں، اور ہم وہ نہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ کھانا قسمت میں جائے، رہائش اور سب چیز۔ اسی طرح بچوں، یہ جو رجحان پیدا ہو گیا ہے، ہم تو اسے بڑا برا سمجھتے ہیں، آپ چاہے اسے اچھا سمجھیں، ہم کہتے ہیں اس کا یہ طریقہ جو اب چل پڑا ہے، حتیٰ کہ پتہ نہیں کس بنا پر اب لکھا بھی جاتا ہے کہ یہاں مغربی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مدارس میں بچوں کو لانے کے لیے کہ یہاں مغربی تعلیم بھی پڑھائی جاتی دی جاتی، ایسے الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ مغربی تعلیم آپ کیا چیز دے رہے ہیں؟ آپ میٹرک کرا رہے ہیں، ایف اے کرا رہے ہیں، آپ کا خود اپنا نصاب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی، مانا تم نے پڑھا لیا، اب نہ وہ ادھر کا ہے اور نہ ادھر کا، اس نے مغربی تعلیم حاصل کرنی ہے تو بچہ جائے، کوئی اچھا افسر بنے، عہدے پہ جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوجی افسر بنے، سو بسم اللہ، اللہ اور ترقی دے، اللہ اور محنت کی توفیق دے، اور ادھر وہ شیخ الحدیث بنے، شیخ التفسیر بنے، مفتی بنے، صاحب علم ہو، فقیر ہو، منتصب ہو مجتہد کی طرف، اس درجے تک بھی ترقی کر جائے جس پاس وغیرہ تھے، الحمدللہ بڑی خوشی ہے۔ لیکن یہ جو اختلاط ہے مشرقی اور مغربی تعلیمات کا، نہ یہاں کا چھوڑتا ہے نہ وہاں کا چھوڑتا ہے، ہم چاہے ایک ہی ہوں، ہم کہتے ہیں بس صرف مغربی زبان ایک ضرور پڑھو، فرانسیسی پڑھ لو، انگلش پڑھ لو، اسپین کی زبان پڑھ لو، تاکہ یہ دین پورا معقولات سمیت، یہ یاد رکھنا، معقولات سمیت پڑھ کے اللہ توفیق دے، کسی ملک میں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، کسی ملک کے جا کے ان کی اپنی زبان میں دین ان کو سمجھاؤ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ایک مغربی تعلیم کی چیز پڑھ لیں، ایک کمپیوٹر آپ اس کے بغیر اب گزارا نہیں، یہ چیز کر لیں، لیکن یہ پورے نصاب اور ایم اے کی سند ہو گئی اور ایف اے کی اور بی اے کی، تو جتنا تم نے وقت لگایا ہے وہ وقت یہاں صرف ہونا چاہیے تھا، یہ تعلیم پوری ہونی چاہیے۔ یہ آپ سے وہ آدمی نہیں کہہ رہا جس نے مغرب کا کوئی مخالفت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا اس سے واقف نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو اس سے بھی واقف ہے، ہم جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بچوں جو ہدایہ پڑھا سکتا ہے نا، وہ 100 پی ایچ ڈی سے افضل، اور وہ 1000 مقالے لکھنے والے سے افضل ہے، وہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اتنا نہیں جانتا جتنا ہمارے یہاں ہدایہ پڑھنے پڑھانے والا جانتا ہے۔ ہدایہ پڑھنا اور پڑھانا، آپ لوگ اس سے گزر رہے ہوں گے یا گزر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے علم میں برکات نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، صحیح طریقہ ہمارے نزدیک یہ کہ ایک مغربی تعلیم سیکھ، انگلش پڑھو، بہت اچھا پڑھو، اس میں تفسیر لکھو، اس میں دین کی دعوت کا کام کرو. اور یہ چیزیں جب ہم یہ نہیں کر رہے نا، جب ہم نہیں کر رہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علماء کی جگہ ان جہلا نے سنبھال لی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا تھا نا، ضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو کریں گے. اب یہ طریقہ چل پڑا. یہ پچھلی ایک عد صدی سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب وہ لوگ جو دین کی الف با بھی نہیں جانتے، وہ بھی دینی مسائل پہ اور حتیٰ کہ عقیدہ اور علم الکلام میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کوئی عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، کوئی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول ثانی کا انکار کر رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ سچ پوچھو تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء جو اس منصب کو سنبھالنے والے ہیں وہ نہیں تیار. ہم لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دی ہیں اور خانہ خالیہ دیوبی کی لو. جب گھر خالی ہو جائے تو جنات آ جایا کرتے ہیں. اب ہمارا یہ حال ہو گیا. اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، کوئی دن نہیں جاتا جس دن کوئی نئی تحقیق، کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی گمراہی، حتیٰ کہ کفر تک کی چیزیں اب آنے لگی ہیں والعیاذ باللہ. اور کوئی آدمی ان میں ایسا نہیں ہے جو سمجھانے والا ہو کہ بچے یہ آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے اور عقیدہ. ایک اٹھتا ہے وہ کچھ اور کچھ اور کچھ. اور معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں ایسی ہیں. تو یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ. آپ یہاں آ کے خوش ہوئے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ نے اس کا اظہار کیا ہے، ہم تک بھی بات پہنچی اور نئی سے نئی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں. ہمارا اصل کام یہی ہے. جنرل جو فوج کا کہے کہ میں کل سے پھلوں کی منڈی میں جا کے بہترین سے انگور کشمش یہ لاؤں گا، تو بھی پوچھے کہ حضرت یہ اتنا آرمی نے جو آپ پہ خرچ کیا کس وقت؟ اس لیے تھا. ایک ریڈی والا جو کہے کہ مفتی صاحب ہٹو میں فتویٰ دیتا ہوں، تو اب اس سے پوچھو. اور ایک مفتی جو کہے کہ میں جا کے اب ایف اے اور بی اے اور ایم اے کرنے لگا ہوں، اس سے پوچھو تم کیا کرنے چلے ہو، تم کس مقصد کے لیے؟ تو اس لیے تھوڑے طالب ستھرے چنے ہوئے بس بہت ہے. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم دورے میں 400-400 آدمی لیں، دورے میں 15-20-25 بچے، حد ہو گئی 30 بچے. استاد جانتا ہو کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، عبارت پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ استاد 30 بچوں کی 25 بچوں کی تعلیم کم بھی ہو تو تربیت کر دیتا ہے. ہمارے اساتذہ تعلیم دیتے تھے، بلا شبہ امین نالائق تھے، ان کی تعلیم کو ہضم نہیں کر پائے، لیکن تربیت اس سے زیادہ کر دیتے. بچے ایسے بیٹھتے ہیں، بچے اس طرح کرتے ہیں، کتاب اس طرح پکڑتے ہیں، دیکھو کھانا کھایا اس طرح کھاتے ہیں. یہ تربیت تھی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرتے تھے. اب سچ پوچھو ہے اگرچہ تلخ بات، لیکن یہ تربیت کا پہلو مدارس میں بھی نہیں رہا، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا تو حال ہی نہ پوچھو کہ وہاں تربیت کیا ہے، کس کو چھپائیں اور کس کو ظاہر کریں. مدارس میں بھی تربیت کا وہ نظام نہیں رہا. اس لیے ہر جگہ فقدان ہو گیا ہے، کیونکہ بچے اب ہزار ہزار ہونے لگے تو کیا پتہ ہے شیخ العزیز کون ہے اور شیخ کو کیا پتہ ہے کہ کون سا بچہ کتنی استعداد اور قابلیت رکھتا ہے. اساتذہ اتنے اب بھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب بھی اساتذہ ایسے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، تھوڑے بچوں کو، 15-20 بچوں کو، تو کہتا ہے بچے آپ اس پہ کام کرو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اس کی عمر گزری ہوئی ہوتی ہے نا جی. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ زوال کی چیزیں ہیں، ہمیں اس چیز کو روک لینا چاہیے. ہمیں اس چیز کو کوئی سیاست نہیں، کوئی دخل. اسی طرح قطعاً ان مدارس کا رخ نہیں کرنا چاہیے بچوں جن مدارس کی سرپرستی حکومت وقت کرتی. یہاں پیسہ حکومت دیتی ہے نا، کوشش کر دور رہے ان مدارس. ہمارے سامنے بہت مثالیں ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن ہمارے قریب کے دور میں مشرف صاحب نے ماڈل مدرسہ کھولا تھا نا، کیا ہوا؟ شاید آپ اسے کوئی نام بھی نہ جانتا ہو کہ ماڈل مدرسہ کیا تھا. ہمارے اسی قریب کے دور میں عمران خان صاحب نے جیلم میں وہ صوفیوں کی ایک بنائی تھی یونیورسٹی، یہاں سے صوفی پیدا ہوا کریں گے. پھر کئی ایک کولائی سلسلہ ہے قادریہ میں، قادری یونیورسٹی پتہ نہیں کیا نام بھی رکھا. پھر کیا ہو گیا اس کا؟ کہاں خان کہاں اللہ اللہ کرنے والے، اور کبھی ان میں کوئی مراقبہ ذات میں زندگی گزار دیتا تھا، کوئی آدمی ذکر قلبی میں اور لطائف ستہ میں اور محنت میں اور مشائخ کی بیعت میں عمر بیت جاتی تھی ان لوگوں کی، کہاں اب یونیورسٹیاں کھلیں گی اور یہ ہوگا. کہاں گیا بہاولپور والا مدرسہ؟ حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں گئے، نواب صاحب نے قائم کیا، نواب بہاولپور نے اپنے خزانے ایک طرح سے کھول دیے، انہوں نے کہا وہ پڑھو. لیکن یہ پتہ نہیں اس سرکاری پیسے میں ایسی نحوست ہے کہ چلتا نہیں. ازماں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے حضرت رحمۃ اللہ سے سنا، فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب مولانا ابو الکلام آزاد وزیر تعلیم بنے تو انہوں نے خط لکھا کہ حکومت اتنے پیسے دینا چاہتی ہے، تو شورا کا اجلاس ہوا. فرمایا میں بھی تھا، میرے دوست مسعود عالم ندوی بھی تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ مولانا آزاد کی کہی ہوئی بات کو رد کیسے کریں، اور اگر پیسے لے لیں حکومت سے تو یہ ہمارے روایات کے خلاف. تو جب مسئلہ پیش ہوا تو مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے میں حل کر لوں گا. مولانا مسعود عالم ندوی کو پڑھنا، اگر مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے مودودی صاحب کی کتابوں کا عربی ترجمہ نہ کیا ہوتا نا، تو عالم عرب مودودی صاحب کو جانتا بھی نہ ہوتا کہ کیا. ان کو پڑھو گے تو چلے گا تمہیں اس کا. مولانا مسعود عالم ندوی نے کہا اس بات کو چھوڑو، یہ تو میں ہی حل کر لوں گا. ان کا حضرت پھر شورا میں رہ کیا گیا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کا، بے فکر دلی چلے گئے. اور مولانا آزاد اپنے کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند ہو گیا. مولانا مسعود عالم ندوی حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ نے وقت لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وقت نہیں لیا. تو اس نے کہا پھر تو ملاقات نہیں ہو سکتی. انہوں نے سمجھایا کہ بھئی میرے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، مولانا آزاد وقت کے بڑے پابند ہیں. تو مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ ٹہلنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مولوی صاحب آپ جاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں جاتا کہ میری اور مولانا ابو الکلام آزاد کی دوستی کی 25ویں سالگرہ ہے دلی میں، تو میں نے وقت لینا ہے کہ کون سا وقت رکھیں جب تم اور میں دونوں بیٹھ کے سالگرہ بنائیں. اس کے کان کھل کے اس کا ہو 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 حضرت کا بہت پرانا جانا. اندر گیا تو مولانا خود اٹھ کے آئے، مولانا مسعود عالم ندوی سے ملے، ساتھ لے گئے، بٹھایا. انہوں نے کہا میں صرف ایک بات حضرت پوچھنا چاہتا ہوں کہ شبلی اور سید سلیمان ندوی اور ان سب لوگوں کی قبروں پہ لکھا جائے کہ بانیان ندوہ، اور آپ کی قبر پہ لکھا جائے کہ ندوہ کو اس نے ختم کیا، ایسی عبارتیں لکھی جائیں. مولانا آزاد ظاہر ہے بڑے ذہین آدمی تھے رحمہ اللہ، فوراً سمجھ اور فرمایا چھوڑیے اس بات کو آگے جائے. بس ختم ہو گئی، نہ انہوں نے خط کا تذکرہ کیا نہ سرکاری. اس لیے جتنے بھی یہ مدارس ہیں نا بچوں، بہت زور و شور سے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھے، اور علماء جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. باقی وہی چیز رہی جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، باقی وہی چیزیں نہیں، باقی سب مٹ گئے. آپ اپنے پشاور میں دیکھ لیجئے، دارالعلوم میں الحمدللہ، اٹک وہ کوڑا خٹک میں الحمدللہ، یہ چیزیں اخلاص کی بنیاد پہ چلتی. تو اس لیے کبھی ان مدارس کا رخ نہ کرنا جہاں پر حکومتی مدد. تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اگرچہ چیزیں تو بہت سی ہیں، کہ علم میں محنت کر. علمی سطح ہم لوگوں کی گر گئی. دو مثالیں اس کی بھی دے دیتا ہوں. مثلا آپ جانتے ہیں کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور ترین شاگرد اور سب سے قابل ہستی، جسے ہم تھوڑا بہت سمجھ پائے کون سی ہے. قاسم بن قتل رحمہ اللہ, ان کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں, اور مارکیٹ میں دیکھنے جاؤ تو 5-7 کتابوں سے زیادہ نہیں ملتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ جو اعتراضات کیے گئے تھے, ہدایہ کی جو احادیث پہ اعتراضات کیے گئے تھے, قاسم بن قبط وغیرہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جوابات لکھے ہیں, اور یقیناً آپ نے نہیں پڑھے. نہیں پڑھے نا, وہ کہاں ہے کتاب, اس کی کھوج لگانی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. سخاوی رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تلخیص انہوں نے کی ہے ادب میں, عربی ادب میں اندلسیہ کے قصائد کی انہوں نے تشریحات کی ہیں. آپ کا میدان اگر ادب ہے تو دیکھنا چاہیے. تفسیر میں قرآن کریم پہ انہوں نے کیا لکھا ہے, کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں قاسم رحمت اللہ نے نہیں لکھا, اور آپ تشریف لائیں. آج بھی صبح کوئی 50 کے قریب کتابوں کی ہم نے انہیں املا کروائی ہے کہ بچوں یہ کتابیں تلاش کرو, ان کے نسخے ہے کا. میں نے کہا اس پہ محنت ہونی چاہیے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جب حضرت وہاں سے فارغ ہو جاؤ اچھی طرح, اور مولانا اپنی سفارش کر دیں ہمارے پاس, یہاں آؤ رہو, ان کتابوں کو نکالو. کہاں آپ کے جو اخراجات ہیں, جو ماہانہ ہے, وہ تو آپ کو دینا ہی دینا. اس کے علاوہ آپ اتنے دن رہے, ہمارا نہیں خیال ایک پائی بھی خرچ ہوئی. الحمدللہ یہاں سب فری نظام چل رہا ہے, اور اللہ کے جو بندے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال اور اسباب میں برکتیں عنایت فرمائے. نہ ہم نے کچھ لینا نہ دینا, بس ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں اور علم پھیلے. علم پھیلے, مشرقی علوم مردہ ہو رہے ہیں, انہیں بچاؤ. بس اتنی بات. جتنے مشرق نے علوم پیدا کیے ہیں سب مردہ ہو رہے ہیں, انہیں بچانا چاہیے. بخاری شریف کے نسخے آپ نے دیکھے ہیں, یہ پورے ملک میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اسی لیے کہ بخاری جب پڑھو گے تو اس پہ نون لکھا ہوتا ہے نا, حاشی میں یہ نسخہ, اس نسخے کو دیکھو. ہمارے یہاں ایسے نسخے ہیں جن پر اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے بسم اللہ کی بات سے آخر کتاب التوحید تک کیا کیا لکھا. وہ نسخے آ گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, اب چھپے ہیں جا کے 1500 سال میں, اب وہ نسخے چھپے ہیں. اب بچے چاہیے جو اس میں محنت کرے. جب فارغ ہو جاؤ تو یہاں آ جاؤ, ان چیزوں پہ محنت کرو. 50 کتابیں آج مولانا کورونا زائد صاحب کو بٹھا کے لکھوائی ہیں کہ حضرت مجھے بتائیں ذرا چیک کر کے ان میں کتنی چھپی ہیں اور کتنی نہیں چھپی, اور 63 کتابیں ان کی اور اپنے علم میں ہیں, کہ 113 کتابیں ہمارے علم میں ہیں ایک قاسم رحمت اللہ علیہ کی, اگر ہم آپ کو ان کے نام بتا سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو دیکھو شاید فلاں جگہ سے چھپی ہو شاید نہ چھپی ہو. تو یہ پوری زندگی کا موضوع ہے. 500 سال بھی عمر ہونا تو قاسم رحمت اللہ علیہ کی 113 کتابوں کو ایڈٹ کرنا چھپوانا 500 سال بھی تھوڑے, اس پہ 5 آدمی لگ جائیں کہ یار اس پہلو کو میں لے لیتا ہوں, اس پہلو کو میں ہیں کتابیں کا اچھا نسخے میں منگاتا ہوں, کئی سال میں جا کے اچھا اس نسخے کی اس کے ساتھ تحقیق کرو الفاظ کیا ہیں یہ چیزیں. دوسری مثال آپ کو دے دیتے ہیں, بس پھر بات ختم کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے جد اعلیٰ تھے, ان کی کتابیں نہیں چھپی, ان کی کتابوں کو آپ لوگوں نے پڑھا نہیں. اسے پڑھو, اس سے نئی راہیں کھلتی ہیں, نئی رائے کھلتی. ابن رشد ہوتا حضرت شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاؤں دھو کے پیتا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے. حیرت ہے مغلوں کا جتنا شدید زوال ہوا, اور اس سے زیادہ حیرت ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ جیسا آدمی دہلی پیدا ہو. آپ لوگوں نے نہیں پڑھا. مشرقی علوم میں کون سا علم ہے جس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس میں اپنا قدم نہ رکھا ہو؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں آپ لوگ پڑھتے نہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سطعات ہے, لمعات ہے, ہمعات ہے, اب وہ جو لمحات ہے نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ظلم ہے، وہ چھپی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے لمحات، ہے نا، کہ لمحات نام کی کوئی کتاب شاہ صاحب کی ہے ہی نہیں، وہ لمحات ہے، لمعہ کی جمع، اور یہ جو چھپی ہے اس کے اوپر لمحات لکھا ہے، لمحہ کی جمع، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب لکھی، اس کو آپ پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے اچھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم نجوم پہ کیا بحث فرمائی. آپ تو لکھ لیں گے علم نجوم حرام ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطارد جو سیارہ ہے، جو ہے سیارہ، اس کے ساتھ ہوا کا تعلق ہے اور اللہ کے فرشتے اس سے منسلک ہیں اور اس کی یہ حالت ہے اور یہ حالت ہے، اور جس آدمی کا تعلق عطارد ستارے سے ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. وہ علم نجوم کی پوری بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوفی پہ جب قبض اور بسط کے حالات ہوتے ہیں، جب انشراح صدر ہوتا ہے اور انقباض صدر ہوتا ہے، دعا کو جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اس روحانیت کا تعلق ان ستاروں سے ہے. اور پھر آگے چل کے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ستاروں میں قدسی شان نہیں رکھی، اس لیے یہ عبادت کے اور الہ ہونے کے لائق نہیں. اب شاید گھوم جاؤ، مجھے کہیں کوئی علم نجوم کا ماہر ملے تو میں بھی اس سے دو چار عبارتیں حل کراؤں کہ شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا ملائیالہ پہ بحث کرتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لوگ وہ اس درجے کے نہیں تھے جس درجے کے لوگ حضرات شیخین خلفاء راشدین جو اول اور ثانی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے درجے کے لوگ. پھر وہ کہتے ہیں اپنا مشاہدہ کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ہما وقت عالم قدس کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے خلافت میں وہ بات نہیں ہوئی جو پہلوں میں ہے، اور پہلوں کو دیکھا تو عالم قدس میں بھی اور عالم خلق بھی دونوں طرف ایک وقت متوجہ. اب یہ ایسی چیزیں ہیں، جب آپ حضرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، حجت اللہ البالغہ ہی پڑھ لو، اس میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں. تو میں نے دو مثالیں یہ اس لیے دی کہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایسی چیزوں پہ قدرت رکھتے. اب بجائے اس کے کہ سندھی رحمۃ اللہ پہ کوئی تنقید کرے، نقد کرے، یہ کرے وہ کرے، چھوڑو یار ان باتوں کو. دل کا امت ان کا دخل، ایک صدی ہو گئی ان حضرات کے زمین، اب ہم ابھی تک اس کے بلے یعذب اللہ کفر اسلام پہ ویسے کر رہے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے. حد درجے تک ادب چاہیے بھائی، احترام چاہیے. آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن ولی اعظم اللہ وہ ایک مثال ہے پنجابی کی، کہتے ہیں ایک نے کہا تم کتے ہو، تو دوسرے نے کہا چھوڑو یار دفع کرو اسے، تمہیں کتا کہا چلو جاؤ پڑھو. تو پہلا پھر پلٹ کے آیا اور اس نے کہا میں نے تمہیں کتا کہا ہے نا، تو تم بھونک کے بھی دکھاؤ گے تاکہ دنیا کو پتا چلے تم کتے. وہ پہلی تو غلطی تم نے کی کہ اسے کتا کا اوپر کہتے بھونک کے بھی اب دکھا. ولیعاذ باللہ اس طرح کے لوگ مذہب میں آ جائیں، بڑی بری بات، بڑی بری بات ہے. تو اس لیے یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ سوچیں مستقبل میں کیا کرنا ہے. بس علم کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق رکھو اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت دی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. اس مولانا جو آپ کے قائد ہیں لے کے آئے ہیں، اللہ ان کی مساعی کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو برکات نصیب فرمائے. خدا جب برکت دیتا ہے تو تھوڑی چیز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس توقع اور امید پہ کہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب فارغ ہو جاؤ تو جہاں اور 10 چیزیں سوچنی ہیں یہ بھی سوچو کہ یہاں آ جاؤ، یہاں آ کے قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تحقیق، کوئی کا تحقیقی کام شروع کرو. 15-20 سال بعد پتہ چلے کہ اس آدمی نے تنہائی میں خاموشی میں بیٹھ کے یہ کام کیا تاکہ عالم اسلام اس سے پائے، دنیا اس سے فائدہ اٹھائے. بہت شکریہ، پھر شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ ثم الحمد للہ. ہمارے یہاں آنے کی کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہمارے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں سارے ٹیم درجہ تخصص کے طلباء ہیں اور ان کے اپنے اپنے مقالے ہیں، تو مقالے لکھنے میں اکثر جو دقت اور پریشانی آتی ہے وہ مراجع کی ہوتی ہے، کتابیں کہاں ملے گی، محقق نسخہ کہاں ملے گی، آسانی سے کہاں دستیاب ہو جائے گی، فرصت کہاں ملے گی۔ اسی سوچ پہ پہلی روایت کے مطابق تقریباً 5-6 سال سے ہم آ رہے ہیں، اور سال کے آخر میں جو طلباء مقالے لکھتے ہیں خصوصاً وہ طلباء ہم یہاں ساتھ لے کر آتے ہیں، تو اس سال میں بھی الحمدللہ یہ جو 10 طلباء کرام ہیں اس پروگرام پہ آئے ہیں کہ یہاں اپنے مقالوں کی تکمیل کریں۔ یہاں کی ماحول اور یہاں کی فرصت اور یہاں کی سہولیات آدمی خود متاثر کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے تو کئی مرتبہ ہمارے شکریہ ادا کیا کہ آپ آئے ہیں، اور معافی بھی مانگے کہ شاید کچھ تیزی ہو اور سہون ہوئی، لیکن ان کی معافی مانگتا ہوں۔ لیکن فیصلہ آدمی خود نہیں کرتا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے جو دوسرے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے حق میں اور اپنے بارے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن ہم جو فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت وسعت ظرفی دی، کتاب مہیا کرنا، کانا مہیا کرنا، رہائش مہیا کرنا، اور الحمدللہ جو ہمارے ساتھ اکثر طلباء آتے ہیں دونوں طرف سے ان کی پورا خدمت اور ان کے جو کرائے کے انتظام ہوتے ہیں بھی مفتی صاحب کرتے ہیں۔ تقریباً 2 رات پہلے کچھ ساتھی بیمار ہوئے، تقریباً 12 بجے تھے، مفتی صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے دوائی کا انتظام کیا 12 بجے، سردیوں میں 12 بجے تک۔ یہاں الحمدللہ اس مرتبہ کئی علماء سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے علماء تھے، کراچی سے کمال الدین راشدی صاحب جو تفسیر لکھ رہے ہیں وہ آئے تھے۔ کل رات تقریباً 1 بجے عبدالشکور ترمیزی صاحبوال دامت برکاتہم وہ آئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، علمی تبادلے خیالات ہوئی، اور ابھی جو ہماری جانے کا وقت ہے تو ہم نے خود بھی سوچا ہے، مفتی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ تقریباً 5 بڑے زخیم کتابوں کی ہم نے کافی کر لی اپنے مدرسے کے لیے۔ کچھ چھوٹے چھوٹی کتابیں ہیں، یہاں ہمارے جو تصحیحات جو پروف ریڈنگ کرتے تھے طلباء، ان کے جو مقالے ہوتے تھے انہوں نے بھی کافی کرا لی، تقریباً 3 سے لے کر 4 ہزار تک صفحات، اور ان کی فوٹو کاپی کرنا اور ان کو ترتیب دینا یہ انہوں نے مجانن فری کر دیا، اللہ ان کو بہت سے جزائے خیر سے نوازے۔ اور ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو علمی روایات ہیں وہ مضبوط ہو جائے، تحقیق اور تخریج میں جو اصل طریقہ کار ہوتا ہے اس منہج پہ ہم آ جائیں، اور ہمارے اس مقالوں سے اور ہمارے یہاں آنے سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مفتی صاحب کی عمر میں برکت ڈالے، اور ان کی جو خدمات ہے اللہ ان کو مزید نوازے اور ہمارے آنے کو اپنے رضا کا سبب بنا دے۔ جزاکم اللہ۔